الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ. الحمدللہ ترتیب وار قرآن پاک سے ترجمہ و تفسیر اور تلاوت کا سلسلہ جاری ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اکرام، پچھلے درس میں ہم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تک سننے کی سعادت پائی تھی. آج ہم آیت نمبر 65 سے اپنا درس آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ترجمہ، تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم، یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لیں، پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور اچھی طرح دل سے مان لیں. ناظرین اکرام، ہوا یہ تھا کہ اہل مدینہ پہاڑ سے آنے والے پانی سے باغوں میں آب پاشی کرتے تھے، پانی وغیرہ ڈالتے تھے. وہاں ایک انصاری کا حضرت زبیر سے جھگڑا ہوا کہ کون پہلے اپنے کھیت کو پانی دے گا. یہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنے باغ کو پانی دے کر اپنے پڑوسی کی طرف پانی چھوڑ دو. حضرت زبیر کو پہلے پانی کی اجازت اس لیے دی گئی کہ ان کا کھیت پہلے آتا تھا. اس کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری کے ساتھ بھی احسان کرنے کا فرمایا، لیکن یہ مجموعی فیصلہ جو تھا وہ اسے پسند نہیں آیا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں، یعنی اس وجہ سے آپ نے ان کو ترجیح دی اور ان کے حق میں فیصلہ کیا. باوجود یہ کہ اس فیصلے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو انصاری کے ساتھ بھلائی کی ہدایت فرمائی گئی تھی، لیکن اس نے اس کی قدر نہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ آپ اپنے باغ کو پانی دیں اور اس کے بعد پانی کو روک لیں. اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنا یہ فرض قطعی ہے. جو شخص سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا وہ مسلمان ہی نہیں، وہ کافر ہے. ایمان کا مدار ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے پر ہے. اس آیت سے کئی مسائل پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا کہ اے حبیب تیرے رب کی قسم، فلا و ربی کا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم شان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہچان بھی اپنے حبیب کے ذریعے سے کرواتا ہے. فلا و ربی کا، آپ کے رب کی قسم. یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کے ساتھ اپنی ذات کو یوں جوڑ کر بیان کرنا یہ بڑی شان کی بات ہے، سبحان اللہ. اسی طرح یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ماننا یہ فرض ہے، اور اس بات کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ بیان کیا. فلا و ربی کا کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ میرے محبوب کی بات جو نہ مانے گا وہ مسلمان نہیں رہے گا، ان کا فیصلہ ضرور ماننا پڑے گا، اور جو ان کا حکم نہ مانے، ان کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاکم ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی حاکم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاکم ہونے میں البتہ ایک بہت بڑا فرق ہے. ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حاکم اللہ پاک نے بنایا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ کی صفت بھی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت بھی ہیں. تو یہ شرک کسی بھی طرح سے نہیں ہوتا. دنیا میں بھی لوگ حاکم بنتے ہی ہیں، بادشاہ بنتے ہی ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا دیکھنا سننا، ہمارا حاکم ہونا وہ اور ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کا حاکم ہونا وہ اور ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی حاکم ہیں، اللہ نے آپ کو حاکم بنایا. مزید یہ بھی پتہ چلا اس آیت سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا دل اور جان سے ضروری ہے، یعنی صرف اوپر اوپر سے مان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے اینڈ میں بڑی پیاری بات کی اللہ پاک نے کہ حرج بھی نہ پائیں اپنے دل میں کہ چلو اوپر اوپر سے تو مان لیا، مجبوری ہے لیکن دل میں برائی فیل کر رہے ہیں، نہ 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 نہ، تب بھی مسئلہ ہو جائے گا. حضور علیہ السلام کا جب فیصلہ ہو گیا تو دل سے ماننا ہوگا. اور یہ بھی پتا چلا کہ اسلامی احکام کا ماننا یہ فرض ہے، جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور ان پر اعتراض کرنا، اسلامی احکام کا مذاق اڑانا یہ بھی کفر ہے، دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. اور اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کافروں کے قوانین کو اسلامی قوانین پر فوقیت دیتے ہیں، اور اسلامی قوانین کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اپنے بالکل دقیہ نوسی خیال کرتے ہیں، اور اپنے خیال میں جدید تقاضے، جدید قوانین اور جدید باتوں کے چکر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت کی معاذ اللہ توہین کرتے ہیں. وہ اپنے ایمان کی فکر کریں. مزید آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا.
ترجمہ، اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر وہ کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے، اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے. ناظرین اکرام، یہاں مخلص و منافق سب کے اعتبار سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو ان میں سے تھوڑے ہی ایسا کر پاتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکل جانے اور توبہ کے لیے اپنے آپ کو مارنے کا، قتل کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا. اور اس آیت کے بیک گراؤنڈ میں، شان نزول میں کچھ یہ ہے کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ اللہ پاک نے ہم پر خود کو قتل کرنا اور گھر بار چھوڑنا یہ فرض کیا تھا اور ہم اسے بجا لائے. اس پر حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ پاک ہم پر یہ فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ سمجھایا گیا کہ یہ کہنا تو آسان ہے لیکن اگر واقعی ایسا ہم حکم دے دیتے تو ایک بڑی تعداد اس حکم پر عمل نہ کرتی، اور اس میں بطور خاص منافقین یا نئے مسلمان ہونے والوں کو داخل کیا گیا، جیسے کہ اکثر منافقین جہاد سے فرار اختیار کرتے تھے، اکثر یہ بھاگ جایا کرتے تھے، اور نئے نئے مسلمان ہونے والوں کو بھی یہ ورغلایا کرتے تھے، بعض اوقات وہ بھی جنگوں میں ثابت قدم نہ رہے، اور جو مخلصین صحابہ تھے، جلیل القدر صحابہ تھے جن کی تربیت ہو گئی تھی، تو یقیناً وہ صحابہ یہاں مراد نہیں ہے. انہوں نے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کئی بار اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو پیش کیا اور حضور کے لیے ڈھال بنتے رہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اپنی بالکل پرواہ نہ کرتے تھے، اور ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد نے اپنی جانیں اسلام کے لیے قربان کی. تو یہ وہ لوگ نہ تھے کہ جو بھاگ جانے والے ہوں، لیکن جن کے حکم عدولی کا بیان کیا گیا وہ منافقین وغیرہ کی بات ہو رہی ہے. اور مزید یہ بھی فرمایا گیا اس آیت میں کہ اگر تمہیں خود کو قتل کرنے یا اپنے گھروں سے نکل جانے کا حکم دیا جاتا تو تم میں سے تھوڑے لوگ ہی یہ کر پاتے، لیکن اگر وہ ہر اس حکم پر عمل کریں جو انہیں دیا جا رہا ہے، چاہے کوئی بھی وہ حکم ہو، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور ایمان پر ثابت قدمی کا ذریعہ ہے، اور ہم اس پر عظیم اجر و ثواب بھی عطا فرمائیں گے، اور صراط مستقیم کی اعلیٰ درجے کی ہدایت بھی اس وجہ سے انہیں عطا کی جائے گی. تو یہاں پر یہ درس دیا جا رہا ہے کہ ہم نے گھروں سے نکلنے کا یا اپنے آپ کو خود قتل کرنے کا حکم تو نہیں دیا، لیکن جو احکام دیے جا رہے ہیں اس کو بھرپور انداز میں پکڑیں اور ان کو نہ چھوڑیں، تاکہ تمہیں ہدایت ملے، سیدھے رستے پہ تم چلتے رہو اور اجر عظیم بھی حاصل کر سکو. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وحسن اولئک رفیقا.
ترجمہ، اور جو اللہ و رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں. ناظرین اکرام،
حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمال درجے کی محبت رکھتے تھے اور انہیں جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ایک روز اس قدر غمگین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا، آج رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ عرض کیا، حضور نہ مجھے کوئی بیماری ہے اور نہ کوئی درد ہے، سوائے اس کے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو انتہا درجے کی وحشت اور پریشانی محسوس کرتا ہوں۔ جب آخرت کو یاد کرتا ہوں تو یہ فکر لاحق ہوتی ہے، یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہاں کیسے آپ کو دیکھوں گا، آپ اعلیٰ ترین مقام پر ہوں گے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے کرم سے جنت دے بھی دی تو آپ کے مقام عالی تک میری رسائی کہاں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ پاک نے تسکین دی کہ منزلوں کے فرق کے باوجود فرما برداروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی معیت کی نعمت سے سرفراز فرمایا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کے مخلص فرما بردار جنت میں ان کی صحبت اور دیدار سے محروم نہ ہوں گے۔ حدیث پاک میں بھی فرمایا گیا کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرے۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بڑی پسند تھی، اور دنیا کی رفاقت کے ساتھ ساتھ اخروی رفاقت یعنی اخروی ساتھ رہنا بھی ان کے دلوں میں رچا بسا ہوا تھا، اور وہ اس کے لیے بڑے فکر مند رہتے تھے کہ قیامت میں بھی ہمیں دامن مصطفیٰ کے ساتھ رہنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں ہم سے جدا نہ ہو جائیں، ہم ان سے دور نہ ہو جائیں، اس کے لیے یہ سوچا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، آپ کے لیے وضو کا پانی لایا کرتا اور خدمت بھی بجا لایا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ربیعہ مانگو، جو مانگنا ہے مانگو۔ میں نے عرض کی اسألوک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ؟ میں نے عرض کی میرا مقصود تو وہی ہے۔ یعنی کتنے کمال کی ذہانت ہے آپ کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس بھی مانگ لیا اور جنت بھی مانگ لی، جنت کے ساتھ ساتھ پڑوس مانگ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔ اسی طرح جنگ احد کے موقع پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت کا شرف عطا فرمائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اور ان کے شوہر اور بیٹوں کے لیے یہ دعا فرمائی کہ اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت ام عمارہ زندگی بھر یہ اعلان کیا کرتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشقوں کے امام، آپ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو ان کی زوجہ رونے لگی اور شدت غم آپ پر طاری تھا، کہنے لگی ہائے غم ہائے غم۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ واہ، یہ تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ کل میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب سے ملنے والا ہوں، تم کیوں غم کرتی ہو؟ اسی طرح ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمار بن یاسر نے حضرت ہاشم بن عتبہ سے یہ فرمایا کہ اے ہاشم تم جنت سے بھاگتے ہو، حالانکہ جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے، آج میں اپنی محبوب ترین ہستیوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کروں گا، چنانچہ اسی جہاد میں آپ نے شہادت بھی پائی۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو صحابہ اکرام ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اسی مرض میں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو فرمایا کہ تم خوش ہو جاؤ، کل تم محبوب ترین ہستی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ سے ملاقات کرو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان مقدس ہستیوں کے شوق دیدار کے صدقے ہمیں بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قبر میں حشر میں جنت میں پڑوس عطا فرما دے، اور اے کاش ہماری دعاؤں میں چاہتوں میں عرضوں میں بھی یہ بات ہو کہ ہمیں قبر میں محشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس حاصل ہو جائے۔ یہی عشق کی نشانی ہے، یہی محبت کی علامت ہے کہ بندہ جس نبی سے پیار کرتا ہے اس کا پڑوس چاہے، اس کی قربت چاہے، اس کے لیے درود شریف پڑھے، عبادت کرے، اللہ پاک سے دعائیں کرے۔ یہ جو آیت ابھی ہم نے سنی، اس آیت میں ایک لفظ آیا صدیقین۔ صدیقین کنہیں کہتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے جو سچے پیروکار ہوتے ہیں انہیں صدیقین کہا جاتا ہے۔ جو اخلاص کے ساتھ ان کی راہ پر قائم رہیں. اور اسی مناسبت سے یہاں ہم اس کے کچھ معنی اور اس کے کچھ درجات کو بھی سن لیتے ہیں. چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ صدق چھ معنی میں استعمال ہوتا ہے: گفتگو میں صدق، نیت و ارادے میں صدق، عزم میں صدق، عزم کو پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق. ان معنی کے اعتبار سے صادقین کے بہت سے درجات ہیں، اور جس شخص میں کسی خاص چیز میں صدق پایا جائے تو وہ اسی چیز کی نسبت سے صادق کہلائے. چنانچہ پہلا صدق ہے زبان کا صدق، اور یہ صرف خبریں دینے میں یا ان باتوں میں ہوتا ہے جو خبروں میں شامل ہوں اور ان سے آگاہی ہو، اور اس میں وعدے کو پورا کرنا اور اس کی خلاف ورزی کرنا بھی داخل ہے. لہذا ہر بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے الفاظ کی حفاظت کرے اور ہمیشہ سچی ہی بات کہے. دوسرا صدق ہے ارادے اور نیت کا، یہ اخلاص کی طرف لوٹتا ہے، یعنی بندے کی حرکات و سکنات کا باعث اللہ پاک کی ذات ہو. اگر اس میں کوئی نفسانی غرض بھی آ جائے تو صدق نیت باطل ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو جھوٹا کہنا صحیح ہے. لہذا ہر صادق کا مخلص ہونا بھی ضروری ہے. تیسرا صدق عزم کا صدق ہے، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی عمل کا پختہ ارادہ کرتا ہے اور دل میں یہ کہتا ہے کہ اگر اللہ پاک نے مجھے مال عطا فرمایا تو میں تمام مال صدقہ کر دوں گا، یا یہ کہ اگر اللہ پاک کے راستے میں میرا دشمن سے مقابلہ ہوا تو میں اس سے لڑوں گا، اور اس لڑائی میں اگر میں قتل بھی ہو جاؤں تو مجھے اس کی پرواہ نہ ہوگی، یا اگر اللہ پاک مجھے حکومت دے تو میں انصاف کروں گا اور ظلم کرنے اور مخلوق کی طرف میلان کے ذریعے اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ عزم اور ارادہ دل میں ہوتا ہے اور انتہائی پختہ اور سچا ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اس میں دوسری طرف میلان اور تردد بھی ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات کمزوری بھی ہوتی ہے جو عزم میں صدق کے مقابل اور اس کی ضد ہوتی ہے. تو صادق اور صدیق وہ شخص ہے جس کا پختہ ارادہ تمام نیکیوں میں قوت تامہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس میں کسی قسم کا میلان، تردد اور کمزوری نہیں ہوتی، اور اس کا نفس ہمیشہ نیک کاموں میں پختہ ارادہ رکھتا ہے، اور جو سوچتا ہے وہ نیکی پھر پورے انداز میں اخلاص کے ساتھ کرتا ہے. اسی طرح چوتھا صدق یہ عزم کو پورا کرنے کا صدق ہے، کیونکہ بعض اوقات فی الحال بندہ ارادہ کر لیتا ہے، عزم کر لیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وعدے اور عزم میں کوئی مشقت بھی نہیں ہوتی، محنت بھی کم ہوتی ہے. لیکن جب حقیقت کا سامنا ہوتا ہے اور قدرت حاصل ہو جاتی ہے اور شہوت کا زور ہوتا ہے تو عزم ختم ہو جاتا ہے اور خواہشات غالب آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ کیا گیا عزم پورا نہیں کر پاتا، اور یہ بات بھی صدق کے خلاف ہے، یعنی وہ اب یہ سچا نہیں ہے اپنے عزم کو پورا کرنے میں. پانچواں صدق ہے اعمال کا صدق، یعنی انسان کوشش کرے حتیٰ کہ اس کے ظاہری اعمال ایسی بات پر دلالت نہ کریں کہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ ظاہر کے خلاف ہے. یہ کوشش اعمال کو چھوڑنے سے نہ ہو بلکہ باطن کو ظاہر کی تصدیق کی طرف کھینچنے سے ہو، اور یہ بات ترک ریا سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ریاکار تو یہی چاہتا ہے کہ اس کے ظاہر سے باطن کی اچھی صفات سمجھی جائیں، یعنی وہ ایسے کام کرتا ہے کہ لوگ سمجھے کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے، دل بھی اس کا بڑا صاف ہے، اور اس طرح کے کام کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے. البتہ کئی نمازی نماز میں خشوع و خضوع کی صورت پہ کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا مقصد دوسروں کو دکھانا نہیں ہوتا، لیکن ان کا دل پھر بھی نماز سے غافل ہوتا ہے، اور جو شخص اسے دیکھتا ہے وہ اسے اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوا سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑی اچھی نماز پڑھ رہا ہے، جبکہ باطنی طور پر وہ خواہشات میں سے کسی خواہش کے سامنے بازار میں کھڑا ہوتا ہے، اس کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اس طرح یہ اعمال زبان حال سے باطن کی خبر دیتے ہیں اور وہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے، اور اس سے اعمال میں صدق کی باز پرس ہوگی. اسی طرح کوئی شخص سکون و وقار سے چل رہا ہوتا ہے حالانکہ اس کا باطن سکون و وقار سے موصوف نہیں ہوتا، تو یہ بھی اپنے عمل میں سچا نہیں، اگرچہ اس کی توجہ مخلوق کی طرف نہ ہو اور نہ ہی وہ ان کو دکھا رہا ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے عمل میں سچا تو نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ اگر ظاہر کا باطن کے خلاف ہونا قصد اور ارادے کے ساتھ ہو، چاہت کے ساتھ ہو، تو وہ ریاکاری ہے اور اس سے اخلاص ختم ہو جاتا ہے، اور قصد و ارادے کے بغیر ہو تو بھی اس سے صدق یہ فوت ہو جاتا ہے. اور اس قسم کی خرابی سے نجات کی صورت یہی ہے کہ ظاہر و باطن ایک جیسا ہو بلکہ باطن ظاہر سے بہتر ہو. چھٹا اور سب سے اعلیٰ اور معزز درجے کا صدق یہ مقامات دین میں صدق ہے، جیسے خوف، امید، تعظیم، زہد، رضا، توکل، محبت اور باقی امور دینیا میں صدق کا پایا جانا. ان امور کی کچھ بنیادیں ہیں جن کے ظاہر ہونے سے یہ نام بولے جاتے ہیں، پھر ان کے کچھ مقاصد اور حقائق ہیں. تو حقیقی صادق وہ ہے جو ان امور کی حقیقت کو پا لے, اور جب کوئی چیز غالب آ جائے تو اس کی حقیقت کامل ہو تو اس سے موصوف شخص کو صادق کہا جاتا ہے. یاد رہے کہ اس آیت میں صدیقین سے سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے مراد ہے, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. شہداء سے مراد وہ حضرات ہیں جنہوں نے راہ خدا میں جانے دیں, اور صالحین سے مراد وہ دیندار لوگ ہیں جو حق العباد اور حق اللہ دونوں ادا کریں, اور ان کے احوال و اعمال اور ظاہر و باطن اچھے اور پاک ہوں. اور پھر ان کے بارے میں اللہ پاک آگے آیت نمبر 70 میں فرماتا ہے کہ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا. ترجمہ, یہ اللہ پاک کا فضل ہے اور اللہ جاننے والا کافی ہے. تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا قرب جنت کی بہت بڑی نعمت ہوگی, کیونکہ اللہ پاک نے اسے بطور خاص اسپیشلی فضیلت شمار کیا اور اسے اپنا فضل قرار دیا. اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. زندگی رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.